میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضرت شیخ احمد بن ثابت مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دن میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے قبلہ رخ درود پاک کے موضوع پر مضمون ترتیب دے رہا تھا۔ اسی دوران مجھے نیند آ گئی، میں نے خواب میں ایک سنسان جگہ دیکھی اور اپنے آپ کو وہاں موجود پایا۔ وہاں کوئی عمارت نہیں تھی، یہ بھی دیکھا کہ وہاں مسجد ہے اور وہ بھی جامع مسجد ہے، مسجد کے علاوہ عمارت نہیں تھی۔ جامع مسجد کی دروازے پر میں موجود ہوں اور باقی لوگ مسجد کے اندر ہیں۔ میں اندر چلا گیا اور اندر جا کر مسجد میں بیٹھ گیا۔ وہاں میں نے ایک حسین و جمیل نوجوان کو دیکھا جس کے چہرے پر نیک بختی کے آثار نمایاں تھے، تو میں نے اس سے اس کا نام پوچھا، تو اس نے کہا میرا نام رومان ہے اور میں اللہ تبارک و تعالی کے ملائکہ میں سے ہوں، یعنی میں فرشتہ ہوں۔ اس پر میں نے اس سے سوال کیا کہ پھر آدمیوں کے درمیان میں کیوں بیٹھے ہو، تم فرشتے ہو تو؟ تو فرمایا یہ آدمی نہیں ہے، یہ بھی سب فرشتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا تو حضور یہ فرمائے ان فرشتوں میں کون کون ہیں؟ تو انہوں نے پھر مجھ سے تعارف کرانا شروع کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے جن سے تعارف کرایا کہا یہ حضرت جبریل ہیں علیہ السلام، پھر کہا یہ حضرت میکائیل ہیں علیہ السلام، پھر حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل کا تعارف کرایا۔ حضرت عزرائیل کے پاس چلا گیا اور میں نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو وہ بہت حسین تھے۔ تو میں نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے عرض کیا میں اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں اور التجا کرتا ہوں کہ آپ جب میری جان نکالیں تو جان نکالتے وقت مجھ پر نرمی فرمائیے گا۔ حضرت عزرائیل سے اس شخص نے عرض کیا، حضرت عزرائیل علیہ السلام نے جو بات ارشاد فرمائی مدنی چینل کے ناظرین، فرمایا حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے تم درود پاک پڑھا کرو۔ یعنی جب حضرت عزرائیل سے عرض کیا اس شخص نے کہ آپ میری روح جب قبض کرنا تو نرمی سے کرنا، تو فرمایا پھر تم درود پاک پڑھا کرو، درود پاک کی کثرت کیا کرو۔ اس واقعے سے پتہ چلا کہ درود پاک پڑھنے کے جہاں بے شمار فضائل اور برکات ہیں، وہیں اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ درود پاک کی کثرت کرنے والے کی روح نکلتے وقت آسانی ہوگی۔ اگر درود پاک کی برکت سے موت کے وقت روح کے جسم سے جدا ہونے میں نرمی اور آسانی ہو جائے تو یقین جانیے یہ بہت ہی سستا سودا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ولی کامل حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. پیر کا دن تھا. اس وقت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر بزرگان دین بھی زیارت کے لیے خواجہ غریب نواز کے حاضر ہوئے تھے. مختلف موضوعات پر بات ہو رہی تھی. اس دوران ہنسی کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اونچی آواز سے ہنسنا جائز تو ہے, اس میں گناہ نہیں, البتہ قبرستان میں ہنسنا نہیں چاہیے کیونکہ قبرستان عبرت کا مقام ہے. فرمایا جب کوئی قبرستان کے قریب سے گزرتا ہے تو مردے کہتے ہیں اے غافل, اگر تجھے معلوم ہو جائے کہ تجھے کیا پیش آنا ہے تو خوف کے سبب تیرے جسم کا گوشت جڑ جائے. اتنا فرمانے کے بعد خواجہ صاحب رحمۃ اللہ نے اپنی مبارک زندگی کے چند سبق آموز عبرتناک واقعات بیان کیے. یہ جو اللہ والوں کے واقعات ہوتے ہیں, ان کے قصص ہوتے ہیں, انبیاء کے جو واقعات ہوتے ہیں, یہ واقعات دل پر لشکر کے مانند عمل کرتے ہیں. جی ہاں, ایسے وارد ہوتے ہیں. انہی واقعات کو سن کر بسا اوقات آدمی رو پڑتا ہے, خوف کا غلبہ طاری ہو جاتا ہے, توبہ پر آمادہ ہو جاتا ہے. اور قرآن پاک کے اندر بھی واقعات ہیں انبیاء کے, احادیث کے اندر بھی واقعات موجود ہیں, اور اسی طرح بزرگان دین سے بھی واقعات جو ہے منقول ہیں. ان واقعات کو پڑھیں, سنیں, اور پھر اس پر عمل کرنے کی ہم سب کوشش کریں. آج ان واقعات میں جیسے ہمیں موت کی یاد کا بیان ہے, اور یہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جو خدا کو بھی نہیں مانتا نا, وہ بھی موت کا انکار نہیں کر سکتا. اور انکار کرنے والا اگر انکار کر دے معاذ اللہ, معاذ اللہ, کچھ عرصے کے بعد اس پر موت آ جائے گی اور اس کا دعویٰ غلط ثابت ہو جائے گا. موت نہ بچے کو دیکھتی ہے, نہ جوان کو دیکھتی ہے, نہ بوڑھے کو دیکھتی ہے. جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو موت آ جاتی ہے, اور کامیاب وہ ہے جو موت کی تیاری کرے, جو قبر کی تیاری کرے, جو آخرت کی تیاری کرے. تو موت اٹل حقیقت ہے جس کا ذکر قرآن اور احادیث میں ہے, اور جو موت کو یاد کرنے والے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں. یہ واقعات چند میں بیان کرنے لگا ہوں اس نیت سے سنیے کہ ہمیں اس سے عبرت حاصل ہو. چنانچہ لکھا ہے کتاب میں, خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ میں اور شیخ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ سفر پر تھے. ہماری ملاقات ایک بوڑھے میاں سے ہوئی, ایک بزرگ سے ہوئی. وہ یاد الہی میں انتہائی مشغول تھے. میں نے ایسا یاد خدا میں مشغول شخص کبھی نہیں دیکھا. الغرض میں نے انہیں سلام کیا, اور جب ہاتھ ملایا تو معلوم ہوا گویا ان کے ہاتھوں پر گوشت ہے ہی نہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ وہ صرف ہڈیاں ہیں ان کے ہاتھوں میں. میں نے ہاتھ ملاتے ہی میرے دل میں خیال آیا کہ پوچھوں آپ اتنے کمزور کیوں ہیں, مگر میرے پوچھنے سے پہلے ہی وہ روشن ضمیر تھے, انہوں نے میری بات جان لی, اور میرے دل میں جو بات آئی اس کا جواب انہوں نے دیا پوچھنے سے پہلے. فرمایا ایک دن میں اپنے ایک دوست کے ساتھ قبرستان سے گزر رہا, ہم تھوڑی دیر کے لیے قبر کے پاس بیٹھ گئے. اسی دوران اتفاقاً کوئی ایسی بات ہوئی, میں ہنس پڑا, ہنسی نکل گئی میری, کہکا مجھ سے جاری ہو گیا. اسی وقت قبر سے آواز آئی اے غافل, جس کو ایسا مقام درپیش ہو اسے ہنسی سے کیا کام. جو ہی یہ آواز سنی میں وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا. دوست جو میرے ساتھ تھے اسے میں نے الوداع کہا اور خود مسجد میں آ کر بیٹھ گیا, اور مجھ پر ایسی ہیبت طاری ہوئی, ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ میں قبرستان میں کیوں ہنسا, اس پر تو غفلت طاری ہو گئی ہے. اب مجھے ندامت ہو رہی تھی. وہ دن تھا اور آج 40 سال ہو گئے میں نے اس شرم کے مارے آج تک آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا. میں شرمندہ ہوں کہ قیامت کے روز اللہ پاک کے حضور کس منہ سے جاؤں گا. اللہ اکبر, یہ اللہ والے تھے. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ سیوستان گیا تو وہاں ہم نے شیخ صدر الدین محمد احمد کے پاس ہم پہنچے. وہ جھونپڑی میں رہتے تھے. اللہ پاک یاد میں مشغول رہتے تھے. جو کوئی ان کے پاس حاضر ہوتا خالی ہاتھ نہ لوٹتا. شیخ احمد ہر آنے والے کو فرماتے اس درویش کے لیے سلامتی ایمان کی دعا کرو. اگر میں قبر میں اپنا ایمان سلامت لے کر گیا تو بڑا کام کروں گا. دیکھا آپ نے کہ اللہ والے دوسروں سے دعا کروا رہے ہیں. تو بسا اوقات ہمیں بھی موقع ملتا ہے, ہم بھی کہیں دعا کے لیے ہمیں کسی بزرگ کی خدمت میں حاضری ہوتی ہے, تو ہماری دعا یا تو میں پریشان ہوں یا میں بے اولاد ہوں یا جو ہے میرے لیے جو ہے گھر میں پریشانی ہے, میرے پاس کاروبار نہیں ہے, اس طرح کی دعائیں ہم کروا رہے ہوتے ہیں بعض اوقات. ٹھیک ہے, جائز ہے, مغفرت کی دعا بھی تو کریں, اس نے خاتمہ کی بھی تو دعا کریں کہ خاتمہ جس کا اچھا ہو گیا, ایمان پر جس کا خاتمہ ہو گیا وہ پار لگ گیا. مغفرت کی دعا بھی تو کریں, مغفرت کی دعا بھی تو کروائیں اللہ والوں سے, یہ سب سے بڑی دعا ہے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے کہ ہمیں کبھی ایسا موقع مل جائے, اچھا کبھی ایسی کیفیت طاری ہو جائے, رونگٹے کھڑے ہو جائیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہوں, اس وقت اللہ سے اپنی مغفرت کے لیے دعا مانگیں, اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا مانگیں, پھر ساتھ میں اور دعائیں بھی کر لیں. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جانا ہوتا ہے لوگ دعائیں کروا رہے ہوتے ہیں, کوئی کسی کے لیے دعا کروا رہا ہوتا ہے, کوئی کسی کے لیے دعا. تو مغفرت کی دعا کو نہ بھولیں, قبر کی دعا کے لیے, قبر کے لیے حسن خاتمہ کے لیے اس دعا کو نہ بھولیں, سلامتی ایمان کے لیے ضرور دعا کرائیں. شیخ احمد سیوستانی موت اور قبر اور آخرت سے متعلق بہت فکر مند رہتے ہیں, یہ جن کی خدمت میں حاضر ہوئے ان کے متعلق فرمایا. جب بھی ان کے سامنے موت اور قبر کا ذکر ہوتا ان پر ہیبت طاری ہوتی, بدن خوف سے کانپنے لگتا, اتنا روتے کہ انہیں روتا دیکھ کر اور لوگوں کو بھی رونا آ جاتا. فرماتے عزیزوں, جسے موت آنی ہے, ملک الموت جس کے پیچھے ہے, جس نے قیامت جیسا ہولناک دن دیکھنا ہے, اسے نیند اور ہنسی سے کیا واسطہ, ایسا آدمی فضولیات میں کیسے مشغول ہو سکتا ہے. پھر فرماتے ہیں عزیزوں, قبر میں لیٹے ہوئے مردے چونٹیوں اور سانپوں کی گرفت میں ہیں, مٹی کے قید خانے میں بند ہیں, اگر تمہیں ان کا حال معلوم ہو جائے, ان قبر والوں کا اگر تمہیں حال معلوم ہو جائے تو تم کھڑے کھڑے نمک کی طرح پگھل جاؤ. اے عزیزوں, جا کر موت کی تیاری میں لگ جاؤ, ہم سب کو ایک دن وہ دن پیش آنے والا ہے, شاید ہم اپنا ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہو جائیں. اتنا فرمانے کے بعد خواجہ صاحب پر رقت طاری ہو گئی, زار و قطار رونے لگے. پھر فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, اس دن سے لے کر آج تک مجھ پر موت اور قبر کی ہیبت طاری ہے, اور میں اندر ہی اندر گھلتا جا رہا ہوں. یہ تھے اللہ والے, جب کسی سے موت کا بیان سنتے تھے تو ان کی کیفیت ان پر طاری ہو جاتی تھی. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے, ہم دنیا میں آئے ہیں, ہمیں واپس پلٹنا ہے, ہمیں واپس جانا ہے, کوئی 60 سال کی عمر میں, کوئی 70 سال کی عمر میں, کوئی 40 سال کی عمر میں. اب جو واقعات آتے ہیں تواتر کے ساتھ, خبریں آتی رہتی ہیں, بھائی رات چنگا بھلا سویا تھا, انتقال ہو گیا, صبح بائک پر جا رہا تھا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, فلاں کو فلاں مرض ہوا, بس 2 دن کے اندر ایسے جو ہے سمٹ گیا وہ. یہ سارے واقعات ہم سب کے لیے عبرت ناک واقعات ہیں, اللہ نصیب فرمائے ہمیں اس سے عبرت لینا. امیر اہل سنت فرماتے ہیں, آخرت کی کرو جلد تیاریاں, موت آ کر رہے گی تمہیں بے گما, موت کا دیکھو اعلان کرتا ہوا, سوئے گورے غریباں جنازہ چلا, تم اے بوڑھوں سنو, نوجوانوں سنو, اے ضعیفوں سنو, پہلوانوں سنو, موت کو ہر گھڑی سر پہ جانو سنو, جلد توبہ کرو میری مانو سنو, بھائیوں سب گناہوں سے منہ موڑ دو, ناتا تم نیکیوں سے بس جوڑ دو, ایک دن موت آ کر رہے گی ضرور, اس کو تم مجرموں کچھ سمجھنا نہ دور. یاد رکھیے, موت تو آ کر ہی رہے گی, یہ طاقتور بدن ایک دن اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا, پھر ہم ہوں گے ہمارے اعمال, تیسری کوئی چیز نہیں ہوگی. لہذا عقل مند وہی ہے جو زندگی میں موت کو یاد رکھے. سورہ ملک کی دوسری آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے. زندگی اور موت ہماری جانچ کے لیے ہے کہ کون زیادہ اچھے اعمال کرتا ہے. آیت میں اچھے اعمال سے کیا مراد ہے, اس کے متعلق ایک قول یہ کہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں سے موت کو کون یاد رکھتا ہے اور کون موت کے لیے خوب تیاری کرتا ہے. اب خود غور کریں کہ ہماری جانچ ہو. اب دن میں ہم خود غور کریں, جس طرح دن بدن جو موت کی خبریں آتی جا رہی ہیں اس سے ہم نے کیا عبرت لی. اچھا, عبرت کے بعد ہم پر اثر کیا ہوا؟ کیا ہماری نمازوں کی عادت اگر پہلے چھوٹ رہی تھی تو کیا ہم پابند ہو گئے؟ پہلے قرآن نہیں کھل رہا تھا, کیا قرآن کھول دیا ہم نے؟ کیا بری صحبت چھوڑ دی ہم نے؟ یوٹیوب کی دوستی چھوڑ دی ہم نے کہ یوٹیوب کے ذریعے بری چیزیں دیکھ رہے تھے؟ اگر یہ سب کیا تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ اثر لیا ہم نے, ورنہ وہی لگر پر ہے, اسی روش پر ہے تو پھر تو اثر نہیں ہو رہا. صحابی رسول حضرت طارق محاربی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نصیحت کرتے ہوئے, فرمایا ہے طارق مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو. شیخ طریقت امیر اہل سنت میں موت کی یاد دلاتے ہوئے فرماتے ہیں یقیناً جو موت اور اس کے بعد والے معاملات سے صحیح معنوں میں آگاہ ہے وہ دنیا کی رنگینی اور اس کی آسائشوں کے دھوکے میں نہیں پڑ سکتا. کیا آپ نے کبھی کسی کو دیکھا ہے مرنے والے کے وہ قبر کے لیے فرنیچر تیار کرواتا ہے؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ قبر کے لیے کوئی ایئر کنڈیشن خریدتا ہے, قبر کے اندر کوئی تجوری بنواتا ہے؟ نہ, یہ کام شرم درست ہے, سب کچھ یہیں چھوڑ کر جانا ہے. جتنی مال و دولت ہے, روپیہ پیسہ ہے, ایسے یہی رہ کر چلا جائے گا, وارث اس پر مزے اڑائیں گے اور اس سارے مال کا حساب قبر میں دینا ہوگا. جس دولت کے لیے ساری زندگی محنت و مشقت کرتے رہے وہ ہماری کیا مدد کرے گا؟ جس منصب کی بنا پر ہم شان و شوکت کا اظہار کرتے رہے وہ آخر ہماری کیا کام آئے گا؟ لہذا وقت ہے, امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ ہوش میں آئیے, قبر و آخرت کی تیاری کیجیے. قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, اور ڈرو اس دن سے جس میں اللہ کی طرف پھرو گے. ایک قول کے مطابق ہے اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ اے ایمان والو ڈرو اس دن سے جب تم اس دنیا کو چھوڑ کر سفر آخرت پر روانہ ہو جاؤ گے. وہ دن جب ملک الموت آئیں گے, بدن سے روح کھینچ لی جائے گی, مسجدوں میں اعلان کر دیا جائے گا فلاں بن فلاں قضائے الہی سے انتقال کر گیا, جلدی غسال کو بلایا جائے, غسل دیا جائے, کفن پہنایا جائے, دیکھتے ہی دیکھتے اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا. اے ایمان والو ڈرو, ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن, قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن, منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن, اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن, ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. تو عاشقان رسول غور کرنے کی بات, اگر ہم میں سے کسی کو بتا دیا ہے کہ کل تمہاری زندگی کا آخری دن ہے, بتائیے ایک مسلمان اپنی زندگی کا وہ آخری دن کیسے گزارے گا؟ کیا فلمیں دیکھے گا؟ کیا گانے سنے گا؟ کیا موبائل پر فضولیات میں وقت گزارے گا؟ کیا وہ چاہے گا کہ آج دنیا میں میرا آخری دن ہے لہذا آج جتنا ہو سکے میں مال کما لوں؟ نہیں, ایک مسلمان اپنی زندگی کا آخری دن ایسے گزارنا کبھی پسند نہیں کرے گا, بلکہ مسلمان تو اپنی زندگی کا وہ آخری دن نیکیوں میں گزارے گا, نمازوں میں گزارے گا, تلاوت میں گزارے گا, حقوق و العباد کی ادائیگی میں گزارے گا, معافی تلافی میں گزارے گا, اور جہاں تک ہو سکے گا بندہ اپنی زندگی کا وہ آخری دن نیکیاں کرنے کی کوشش کرے گا. اب بتائیے ہم میں سے کس کو پتا ہے ہمارا آخری دن کون سا ہے؟ آنا تو ہے نا, کوئی نہ کوئی وہ دن تو آئے گا ہی, کہ جو دن ہماری زندگی کا آخری دن ہوگا، آخری دن تو دور کی بات، ہمیں تو آخری سانس کا بھی پتہ نہیں ہے نا کہ اگلی سانس ہم لے پائیں گے یا نہیں لے پائیں گے. پھر ہم غفلت کے شکار کیوں ہیں؟ ان فضولیات سے ہم کیوں نہیں اپنا پیچھا چھوڑا رہے ہیں؟ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو فضولیات میں پڑے ہوئے ہیں. یہ ماہ رجب، یہ ماہ شعبان، یہ ماہ رمضان ہمارے لیے گولڈن چانس ہیں. لوگوں کے سیزن ہوتے ہیں نا، سیزن میں خوب کماتے ہیں، بینک بیلنس جمع کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، اپنی نیندیں اڑا دیتے ہیں. درزی کو دیکھیں، جب اس کا سیزن ہوتا ہے نہ اس کو کھانے کی فکر ہوتی ہے نہ پہننے کی فکر ہوتی ہے، میلے کپڑوں میں بھی رات دن لگا رہتا ہے. اور بعض درزی اپنی عید کی نماز بھی اور اپنی تراویحیں بھی چھوڑ دیتے ہیں. ایسے کئی بزنس مین جو ماہ رمضان میں جن کے سیزن ہوتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں جن کو آخرت کی فکر ہوتی ہے، جن کی موت کی یاد ہوتی ہے، وہ ان سیزن سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اس میں کثرت سے استغفار کروں، بیج بوؤں نیکیوں کا، اور تاکہ میرے لیے ایک نیکیوں کا پودا برآمد ہو جائے. اور شعبان میں آپاشی کروں، آنسوؤں سے روؤں، گڑ گڑاؤں، اللہ سے معافی طلب کروں کہ اللہ مجھے معاف کر دے. اور جب یہ میرا پودا تناور درخت بن جائے، فصل تیار ہو جائے، تو ماہ رمضان میں اللہ کی رحمت پاؤں میں، عشرہ رحمت کے ذریعے، عشرہ مغفرت کے ذریعے، اور جہنم سے آزادی کے عشرے کے ذریعے میں اس فصل کو کاٹوں، وہ بیج جو میں نے رجب میں لگایا تھا اب وہ درخت بن چکا. اللہ کی رحمت پانے کا مہینہ ماہ رمضان آ گیا تو وہ قدر کرے گا. اللہم بلغنا رمضان. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ جو نیکیوں کے سیزن ہے، اللہ اس کی ہمیں قدر نصیب فرمائے. یہ کئی مرتبہ ہم بیان کرتے رہتے ہیں. کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ حضور شب قدر کون سی رات ہے؟ بتائیے، 21ویں ہے، 23ویں ہے، 25ویں ہے، 27ویں ہے، 29ویں ہے؟ سمجھانے کے لیے فرمایا، جس رات کی تو قدر کر لے تیرے لیے وہی شب قدر ہے. کتنی راتیں ہمیں ملی اور مل رہی ہیں، یقین مانیے اس کی ہمیں قدر کرنی ہے. جو قدر کر گیا وہ پا گیا. اور قدر والے جانتے ہیں کہ قدر کیسے کی جاتی ہے ان راتوں کی. نماز پڑھ کر، تلاوت کر کے، روزانہ رات سورہ ملک کی تلاوت کریں، آپ روزانہ رات کو سورہ تکاثر کی تلاوت کریں، سورہ فلک کی تلاوت کریں، سورہ ناس کی تلاوت کریں، سورہ اخلاص کی تلاوت کریں. کتنی مختصر مختصر صورتیں ہیں، مگر خود اپنے آپ سے پوچھیں کہ میرے کتنے دن گزر گئے. میں نے سورہ ملک پڑھی تھی، میں نے سورہ یاسین کی تلاوت کی تھی، میں نے سورہ فلک اور ناس کی تلاوت کی تھی. میں تو جب بھی گھر میں داخل ہوا تو کان پر میرے موبائل لگا ہوا تھا، اور بستر پر گرا تب بھی میرے ہاتھ میں موبائل تھا، اور ہاتھ میں موبائل لیتے ہوئے ہی مجھے نیند آ گئی. اور اٹھا تو اٹھتے ہی پہلے کام میں نے یہ کیا، اپنا موبائل دیکھا کہ کسی کا میسج تو نہیں آیا. یہ ہے ہماری لائف. اور کریں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کس کے ساتھ اپنا وقت زیادہ گزار رہے ہیں؟ اگر اس کے ذریعے دینی کام کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. کاش ایسا ہو کہ میں ناز سنتے سنتے موبائل سے سو گیا تھا، میں تو تلاوت سنتے سنتے سو گیا تھا، میری تو رات ایسے گزری تھی، میں موبائل پر قرآن پڑھ رہا تھا اور مجھے نیند آ گئی تھی. اگر ایسی بات ہے تو بڑی خوش نصیبی ہے، اور ایسا نہیں ہے اور میرا موبائل ہی ناپاک ہے جناب. موبائل کے اندر گندی پکچرز ہیں، اور موبائل کے اندر میں گانے سن رہا ہوں. اب بتائیں، اس عالم میں اگر موت آ گئی پھر کیا ہوگا؟ آپ نے بسوں میں لوگوں کو دیکھا ہوگا، ہینڈ فری دی جاتی ہے بعض اوقات کہ آپ سنیں گانے، فلمیں دیکھیں، ڈرامے دیکھیں. اگر ایسی موت ہوئی کہ ڈرامہ دیکھتے ہوئے آپ کی موت واقع ہو گئی، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، کیا جواب دو گے؟ کہ کس طرح آئے ہو میرے پاس، کیا جواب دیں گے؟ جس کی ہینڈ فری لگی ہوئی ہے اور اس میں گناہ بھرے گانے سنے جا رہے ہیں، وہ کیا جواب دے گا؟ سوچے کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوا، اور ڈرو اس دن سے جس میں اللہ کی طرف پھرو گے. یعنی اے ایمان والو، اس دن جس دن تمہیں پلٹ کر اللہ پاک کے حضور جانا ہے، کہا یہی تجھ کو دھن ہے، رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اے اسلامی بھائیوں، موت کو یاد رکھنا چاہیے، اس میں بھلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا دنیا سے اپنا حصہ مت بھولو، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد، ایک بزرگ فرماتے ہیں، اس سے مراد کفن ہے۔ اس دنیا میں ہمارا حصہ کفن کی دو چادریں ہیں، ہم ساری زندگی کماتے ہیں اور کما رہے ہیں، گاڑیوں پر گاڑیاں لے رہے ہیں، ایک گاڑی نہیں جناب، دو گاڑی سے کام چلے گا، دو نہیں، اب الیکٹرک کار آ گئی، اب وہ لینا ہے، ایک بنگلہ نہیں، دو سے کام چلے گا، ایک شہر میں کاروبار سے جی نہیں بھرا، گزارا نہیں ہو رہا، اپنے خرچے اتنے بڑھا لیے ہیں، اربوں کھربوں جمع کر لیے، بڑے بڑے میڈلز لے لیے، دنیا کی ہر نعمت پاس ہے، مگر ہم اس دنیا سے ساتھ لے کر کیا جائیں گے؟ صرف کفن کی دو چادریں، بس غور کریں۔ یہ بار بار جو نصیحتیں، یہ جو واقعات، پرانی آیات، احادیث ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے اور ہمیں بتا رہی ہیں کہ اب وہ دن آنے والا ہے جس دن تمہیں جانا ہے، اور لٹھے کی چادروں میں جانا ہے، لے کر کیا جانا ہے؟ دو لٹھے کی چادریں، سب یہیں رہ جانا ہے۔ تو پھر ایسا وقت کیوں گزار رہے ہو کہ جس میں تمہیں نماز پڑھنے کی بھی فرصت نہیں؟ بعض لوگوں سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں بہت بیزی ہوں جناب، میں تو فون بھی نہیں اٹینڈ کر پاتا سب کے، اور بعض اتنے بے باک ہوتے کہتے ہیں مجھے تو مرنے کی بھی فرصت نہیں۔ یہ تو جب وقت آئے گا اس وقت پتہ چلے گا کہ تمہیں فرصت ہو یا نہ ہو۔ تمہارے پاس جب ملک الموت علیہ السلام آئیں گے تو پھر تمہاری روح قبض کریں گے۔ اسی شاعر نے بڑی فکر انگیز بات کی، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، دونوں جہاں کے درمیان ہے فاصلہ ایک سانس کا، جو آ گئی تو یہ جہاں، اگر رک گئی تو وہ جہاں۔ پھر سنیے، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، دونوں جہاں کے درمیان ہے فاصلہ ایک سانس کا، جو آ گئی تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں۔ قبر و حشر میں پہنچا دے گی جب رک گئی تو۔ یہ کرونا نے ہمیں دکھایا ہے نا، لوگ پرانے آپ میسیجز دیکھیں، جو شفا آپ بھی ہو گئے یا جو انتقال کر گئے، بعض کے میسیجز آئے ہمارے پاس، آج وہ میسیج سنے وہ بڑے ہی سانس لینے میں دقت ہو رہی ہے انہیں، اور سانس پھولا ہوا ہے ان کا، اور وہ اپنے میسج جو ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ بس دعا کریں میں صحت یاب ہو جاؤں، اور وہ بات کرنا ان کے لیے مشکل ہو رہی ہے۔ یہ کرونا ہمیں نصیحت دے گیا، مگر جنہوں نے نصیحت لی کہ آکسیجن کتنی ضروری تھی ہے نا، وہ سانس کیسی پھول رہی تھی، جو جو کرونا سے متاثر ہوئے انہیں معلوم ہے، سلنڈر بھی بڑی مشکل سے مل رہے تھے، ہاسپٹل میں جگہ نہیں مل رہی تھی، اور لوگ بڑے پریشان تھے، ہم ہاتھ نہیں ملا پا رہے تھے، ہم گھروں میں نہیں جا رہے تھے، کئی لوگ مسجد میں نہیں پہنچ رہے تھے، کیسا وقت ہم سے گزر گیا، نصیحت کیا لی ہم نے؟ ابھی زیادہ وقت تو نہیں گزرا اس سے، کیا موت کو ہم نے قریب سے نہیں دیکھا؟ ہم بہانے بناتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک مغرور آدمی اپنے کمرے میں بند تھا، اچانک ایک شخص کمرے میں داخل ہوا اور اس مغرور شخص کی طرف لپکا، اس نے چلا کر کہا تم کیسے اندر آ گئے، تمہیں کس نے اجازت دی؟ وہ کہنے لگا مجھے اس گھر کے مالک نے اجازت دی ہے، اور میں وہ ہوں جسے دربان نہیں روک سکتا، مجھے تو بادشاہوں سے بھی اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی کا دبدبا مجھے ڈرا نہیں سکتا، نہ ہی مجھ سے کوئی مغرور بچ سکتا ہے۔ یہ سن کر وہ مغرور خوف سے تھر تھراتا ہوا منہ کے بل زمین پر گر گیا، انتہائی ذلت کے ساتھ اس نے منہ اٹھا کر کہنے لگا کیا آپ ملک الموت ہیں؟ فرمایا ہاں میں وہی ہوں. اس نے عرض کیا کیا مجھے مہلت مل سکتی ہے تاکہ میں توبہ کر کے نیکیوں کا عہد کر لوں؟ فرمایا نہیں, تمہاری سانسیں پوری ہو چکی ہیں. بولا مجھے کہاں لے جائیں گے؟ فرمایا اس مقام پر جہاں تو نے اعمال بھیجے ہیں اور اس گھر کی طرف جو تو نے تیار کیا ہے. کہنے لگا میں نے نہ کوئی نیکیاں آگے بھیجی نہ ہی کوئی اچھا گھر تیار کیا. تو ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا پھر تجھے اس بھڑکتی آگ کی طرف لے جایا جائے گا جو تیرا گوش پوست نوچ لے گی. جو تیرا گوش اور پوست نوچ لے گی, یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی اور مردہ ہو کر گر پڑا. اس کی موت کیسے واقع ہوئی؟ کسی نے کہا نا جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر. یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر؟ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ سعادت مند وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے. موت برق ہے, آنی ہی آنی ہے. ہمارے کئی دوست موت کا ذائقہ چکھ چکے, ہمارے گلی محلے سے کئی جنازے اٹھ چکے, ہمارے سامنے کئی لوگ دم توڑ چکے اور کئیوں کو قبر میں ہم نے اتارا, بیسیوں کو اترتے دیکھا. اب ہماری باری آنے والی ہے. سعادت اسی میں ہے کہ ہم دوسروں کی موت سے عبرت لے لیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنا جائزہ لیتا رہے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں عرض کیا کون سا مومن زیادہ عقل مند ہے؟ ارشاد فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنے اور موت کے بعد کی اچھی تیاری کرنے والے, یہی لوگ زیادہ سمجھدار ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے, آپ نے پانی طلب کیا تو کسی نے پانی میں شہد گھول کے دیا. جب آپ نے منہ سے لگایا آپ رونے لگے. لوگوں کو وجہ نہیں معلوم ہوئی کہ کیوں رو رہے ہیں, مگر جتنے اصحاب تھے آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے اب انہوں نے بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتا دیکھ کر وہ بھی رونے لگے. اب یہ گریہ و زاری کی محفل جمی ہوئی, رو رہے ہیں اور کوئی نہیں پتا کس کو کہ رویا کیوں جا رہا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خاموش ہوئے. کسی نے عرض کیا حضور یہ تو فرمائیے آپ کیوں روئے تھے؟ جب سکوت ہوا تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا تو نبی پاک اپنے پاس سے کسی چیز کو دور کر رہے ہیں مگر کوئی چیز ایسی ظاہری نظر نہیں آ رہی. کیا چیز دور کر رہے ہیں؟ مجھے نظر نہیں آ رہی تھی. تو میں نے بارگاہ رسالت میں کہا یا رسول اللہ آپ کس چیز کو اپنے پاس سے دور کر رہے ہیں؟ تو فرمایا یہ دنیا آئی تھی میرے پاس, میں نے اسے دور کر دیا اپنے پاس سے. مگر جاتی ہوئی کہہ گئی آپ نے تو اپنے پاس سے دور کر دیا مگر آپ کے بعد آنے والے, آپ کے بعد آنے والے اس میں گرفتار ہو جائیں گے. حدیث پاک میں ہے جسے موت کی یاد خوف زدہ کرتی ہے قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جائے گی. عرض کیا یا رسول اللہ کیا کسی کو شہدا کے ساتھ بھی اٹھایا جائے گا؟ فرمایا ہاں اس کو جو دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو کیونکہ وہ گناہوں کو زائل کرتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے. حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں ہمیں ایک بزرگ نے یہ بات بتائی کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک شخص کو وصیت کی کہ تم موت کو کثرت سے یاد کیا کرو, وہ تمہیں دوسرے غموں سے آزاد کر دے گی. حضرت دقاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے وہ 3 باتوں کے ذریعے عزت پاتا ہے, اسے توبہ کی جلد توفیق ملتی ہے, اسے قناعت کی دولت مل جاتی ہے اور اسے عبادت میں چستی نصیب ہوتی ہے. فرمایا جس نے موت کو بھلا دیا وہ 3 باتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے. 3 باتوں میں گرفتار کیا جاتا ہے, 1 توبہ کی تاخیر, 2 بقدر ضرورت, رزق پر راضی نہ ہونا، اور نمبر 3 عبادت میں سستی۔ حضرت کعب الاحبار فرماتے ہیں جو موت کو پہچان لیتا ہے اس پر دنیا کے غم و مصائب آسان ہو جاتے ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے موت کی یاد دل میں بسا لی تو دنیا کی ساری مصیبتیں اس پر آسان ہو جائیں گی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں دل کی سختی کی شکایت تھی، فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا تم سب جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اپنی امیدوں کو مختصر کرو، موت کو آنکھوں کے سامنے رکھو اور اللہ پاک سے حیا کا حق ادا کرو۔ اللہ ہمیں موت کی یہ ساری جو روایتیں بیان کی گئی اس سے نصیحت لینے والا بنائے۔ اور شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے موت کی یاد کا تصور باندھنے کا ایک طریقہ بیان کیا، اپنے بیان کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے وہ طریقہ عرض کر رہا ہوں، اللہ مجھے بھی موت سے نصیحت لینے والا بنائے۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ موت کا تصور باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ کبھی تنہائی میں دل کو ہر طرح کی دنیاوی خیالات سے پاک کریں، پھر پہلے اپنے ان دوستوں اور رشتہ داروں کو یاد کیجئے جو وفات پا چکے، اپنے قرب و جوار میں رہنے والے انتقال شدگان میں سے ایک ایک کو یاد کیجئے اور تصوری تصور میں ان کے چہرے سامنے لائیے، خیال کیجئے وہ کس طرح دنیا میں اپنے اپنے منصب پر اور کاموں پر مشغول رہا کرتے، لمبی لمبی امیدیں باندھتے، دنیاوی تعلیم کے ذریعے مستقبل کی بہتری کے لیے کوشاں رہتے، ایسے کاموں کی تدبیر میں لگے تھے جو شاید سالہا سال تک مکمل نہ ہو، دنیاوی کاروبار کے لیے طرح طرح کی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کرتے، وہ صرف اسی دنیا ہی کے لیے کوشش میں مصروف عمل تھے، اس کی آسائشیں انہیں محبوب تھیں، اس کا آرام انہیں مرغوب تھا، وہ یوں زندگی گزار رہے تھے گویا انہیں مرنا ہی نہیں، چنانچہ وہ موت سے غافل خوشیوں میں بدمست کھیل تماشوں میں مگن تھے، مگر ان کے کفن بازاروں میں آ چکے تھے، لیکن وہ اس سے بے خبر تھے، دنیا کی رنگینیوں میں گم تھے، آہ اس بے خبری کے عالم میں انہیں یکا یک موت نے آ لیا، وہ قبروں میں پہنچا دیے گئے، ان کے ماں باپ غم سے نڈھال ہو گئے، ان کی بیویاں بیوائیں بن گئیں، ان کے بچے بلکتے رہ گئے، مستقبل کے حسین خواب چکنا چور ہو گئے، امیدیں ملیا میٹ ہو گئیں، کام ادھورے رہ گئے، اور دنیا کی ان کی ساری محنتیں ضائع گا گئیں، ورثہ نے مال تقسیم کیے وہ مزے کر رہے ہیں، ان کو بھول چکے ہیں جس نے یہ مال کما کر ان کے لیے چھوڑا تھا۔ اس تصور کے بعد اب ان کے قبر کے حالات پر غور کیجئے کہ ان کے بدن کیسے گل سڑ گئے ہوں گے، ان کے حسین چہرے کیسے مسک ہو گئے ہوں گے، وہ کیسے ہنستے تھے، ایسے ہنستے تھے گویا ان کے منہ سے پھول جھڑتے تھے، آپ ان کے چمکیلے خوبصورت دانت جھڑ چکے ہوں گے، منہ میں پیپ پڑ گئی ہوگی، موٹی موٹی دلکش آنکھیں ابل کر رخساروں پر بہ گئی ہوں گی، ریشم جیسے بال جنہیں وہ شیمپو سے دھویا کرتے تھے، کنڈیشنر لگا کر وہ انہیں بہت مزین کیا کرتے تھے، قبر میں وہ بال بکھر گئے ہوں گے، ان کی باریک اونچی خوبصورت ناک میں قبر کے کیڑے جا پہنچے ہوں گے، ان کی گلاب کی پنکھڑیوں کے مانند پتلے پتلے نازک ہونٹوں کو کیڑوں نے کھا لیا ہوگا، نوجوانوں کی قابل رشک توانا جسم خاک میں مل گئے ہوں گے، جوڑ الگ الگ ہو گئے ہوں گے، یہ تصور کرنے کے بعد آہ یہی حال اپنے متعلق سوچے کہ عنقریب میرا حال بھی ہونے والا ہے، مجھ پر بھی نزا کی کیفیت طاری ہوگی، آنکھیں چھت پر لگ گئی ہوں گی، عزیز و اقارب جمع ہو گئے ہوں گے، اور ماں میرا لال میرا لال کہہ رہی ہوگی، باپ مجھے میرا بیٹا کہہ کر پکار رہا ہوگا، بہنیں آوازیں لگا رہی ہوں گی، چاہنے والے غم زدہ ہوں گے، چیخ و پکار کا ماحول برپا ہوگا، اور روح اس دوران میری قبض کر لی جائے گی، میرے منہ پر ایک سفید کپڑا اوڑا دیا جائے گا، رونے دھونے میں لوگ مصروف ہوں گے، کہرام مچ جائے گا، اور غسال کو بلایا جائے گا، تختہ غسل پر لٹایا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، میرے گھر میں شور برپا ہوگا، میرا جنازہ روانہ ہوگا جس گھر میں ساری عمر گزاری۔ ہائے، کل تک جنہوں نے میرے ناز اٹھائے، آج وہ میرا جنازہ اپنے کاندھوں پر اٹھا کر قبرستان لے کر جائیں گے۔ جس مسجد کے قریب میں نہیں جاتا تھا، آج اسی مسجد کے قریب مجھے لے کر جائیں گے۔ آج میں اپنے پاؤں پر نہیں، لوگوں کے کاندھوں پر جاؤں گا۔ آج مجھ پر نماز پڑھی جائے گی، آج مجھے قبر میں اتارا جائے گا، آج میرے عزیز میری قبر پر مٹی ڈالیں گے، اور میرے چاہنے والے، میرے بیٹے، میرے عزیز، میرے بھائی، میرے دوست پلٹ کر واپس آ جائیں گے، اور اب سامنے نکیرین ہوں گے، ان کے سوالات ہوں گے اور میرے جوابات ہوں گے، اور اس طرح آگے کے معاملات پر غور کرتا چلا جائے۔
بے وفا
پیارے اور بیٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیں، اس کے درس میں، اس کے ہفتہ وار اجتماع میں، اس کے مدنی قافلوں میں، 12 دینی کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کر لیں، ورنہ یہ دنیا ہمیں مصروف کر لے گی۔ تو اچھے ماحول کی جو برکتیں ہیں، اس کو پانے کے لیے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کی پابندی اپنے اوپر لازم کر لیں۔ انشاءاللہ بچنے کی ایک صورت اچھا ماحول بھی ہے، اور یہ ماحول انشاءاللہ ہمیں قبر و آخرت کی یاد دلاتا رہے گا، ہم پسلیں گے, ہم اگر اس طرف جا رہے ہوں گے نا جا نہیں جانا, یہ اسلامی بھائی آپ کو کھینچ کے دوبارہ لے آئیں گے. ان کی دعوتوں کی قدر کریں. اللہ رب العزت ہمیں موت کی یاد کی توفیق رفیق میں رحمت فرمائے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں.